کاروان قرآن لیکچر نمبر 239 سورة الفاتحة آیت نمبر 1 اور 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم. اس سورہ کے الفاظ کے معانی کی طرف آنے سے قبل چند نکات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. ان میں سے پہلا نقطہ یہ کہ اگرچہ سورہ فاتحہ کے نزول کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، تمام سورتوں میں سب سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ پانچویں نمبر پر، یعنی سورہ علق، قلم، مزمل، مدثر کے بعد سورہ فاتحہ پانچویں نمبر پر ترتیب نزول کے اعتبار سے اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہے. زیادہ معتبر قول پانچویں نمبر پر نازل ہونے والا ہے. اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں بہت ساری روایات نقل ہوئی ہیں کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے نہ ہی تورات میں اور نہ ہی انجیل میں اور نہ ہی زبور میں اور نہ ہی قرآن میں کوئی ایسی سورت نازل کی ہے کہ جو سورہ فاتحہ کا مقابلہ کر سکے، اور سورہ فاتحہ تمام قرآن مجید کے برابر درجہ رکھتی ہے. اور اس سورہ کی ایک بہت ہی خاص اور باقی سورتوں سے ہٹ کر خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورہ بندے کی زبان سے ہے، گویا کہ اللہ نے اس سورہ کے ذریعے اپنے بندوں کو سکھایا ہے اور تعلیم دی ہے اور تلقین کی ہے کہ جب بندے نے اپنے رب کی، اپنے رب حقیقی کی حمد کرنی ہو تو اس کا ادب کیسا ہوگا اور وہ اپنی زبان سے کیا الفاظ نکالے گا. اس لیے کہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر فرمایا گیا سبحان اللہ عما یصفون، کہ اللہ کی ذات پاک ہے ان صفات سے کہ جو یہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. خداوند عالم کی ذات تمام کمالات کا مجموعہ ہے، تمام اچھی صفات اپنے کمال پر خداوند عالم کی ذات بنتی ہیں. اور چونکہ انسان ناقص ہے اپنے علم میں بھی اور باقی اچھی صفات میں بھی، انسان چونکہ ناقص ہے اور محدود ہے تو وہ اس کامل اور لا محدود ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کے علم پر یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے. لہذا جب ایک کم علم اور ایک ناقص ایک کامل ہستی کا وصف بیان کرنا چاہے، اس کی تعریف کرنا چاہے، تو یہ تعریف چونکہ یہ خود ناقص ہے تو اس کی حمد اور ثنا اور تعریف بھی نقص کا شکار ہو جائے گی. لہذا خداوند عالم نے فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، کہ یہ بندے جو اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں، اللہ کی ذات ان کی بیان کردہ تعریف سے پاک ہے، چونکہ ان کی تعریف بھی عیب اور نقص پر مشتمل ہوتی ہے. لہذا اللہ نے سورہ فاتحہ میں بندے کو خود سکھایا کہ اپنے رب کی حمد کا ادب کیا ہوگا اور کون سے الفاظ ہوں گے. گویا اس سورہ میں اللہ نے بندے کی زبان سے اپنی حمد کو اپنے بندوں کو سکھایا ہے اور تعلیم دی ہے، اور اس رب حقیقی، خالق حقیقی کی ذات کا مقام اور ادب جن چیزوں کا تقاضا کرتا تھا ان تقاضوں کو پورا کرنا اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے. سورہ فاتحہ میں قرآن کریم کے اندر جتنی چیزیں بیان کی گئی، جتنے عقائد، جتنے احکام، جو کچھ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ موجود ہے، اور شاید اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں پہلی دو رکعتوں کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. اور انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے ترجمے، الفاظ کے معانی اور ان کی وضاحت کے بعد خداوند عالم سے امید ہے کہ ہم اور زیادہ بہتر طریقے سے نماز کو پڑھیں گے، اور نماز پڑھتے وقت اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے وقت ہمیں ہمارا حضور قلب اور ہمارے ذہن کی اور ہمارے قلب کی توجہ اور زیادہ نماز کی طرف اور پروردگار عالم کی طرف کرنے میں اور رکھنے میں مدد ملے گی، اور نماز کی کیفیت انشاءاللہ اور بہتر ہو پائے گی۔ اس سورہ کو جو الفاتحہ کہا گیا تو فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، آغاز کرنے والی، اور چونکہ مصحف کی ترتیب، مصحف یعنی قرآن کریم کی آج جو کتابی شکل ہے اسے مصحف کہتے ہیں، مصحف کی ترتیب سے قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا، یعنی کتاب کو کھولنے والی، کتاب کا آغاز کرنے والی۔ پہلی آیت اس سورہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اگرچہ قرآن مجید کی تمام سورتوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جز ہے سوائے سورہ توبہ کے، کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن باقی سورتوں میں آیات کی گنتی اور شمار کرتے وقت بسم اللہ کو پہلی آیت نہیں لکھا جاتا، یعنی بسم اللہ کے بعد آیت نمبر ایک نہیں لکھا جاتا، اور دوسری آیت سے اس سورہ کی آیات کے شمار کا آغاز کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ جو سورہ فاتحہ کے بعد ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف لام میم کو پہلی آیت قرار دیا گیا، لیکن سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کو پہلی آیت قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی، جو کام بھی اللہ کے لیے نہ ہو اور اللہ کی ذات کی رضا اس کام سے مقصود نہ ہو تو ایسا کام باطل اور بے نتیجہ ہوتا ہے، اور اگرچہ ظاہری طور پر دنیا میں کوئی نتیجہ ہمیں نظر آ بھی رہا ہو تو آخرت میں خداوند عالم اسے بیکار کر دیتا ہے۔ ہر وہ کام کہ جس میں ہدف اور مقصد اللہ کی ذات یعنی اس کی رضا اور خوشنودی نہ ہو۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہر وہ عمل کہ جو اللہ کے لیے انجام نہیں دیا گیا ہوگا دنیا میں تو خداوند عالم اس کو بیکار کر دے گا اور اس کو خاک میں اور راکھ میں تبدیل کر دے گا اور ان کے اعمال کو باطل کر دے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہر عمل انسان کا فانی ہے سوائے اس عمل کے کہ جو اللہ کی ذات کے لیے کیا جائے، اور جیسے اللہ کی ذات خود فنا سے پاک ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس طرح وہ عمل کے جو اس ذات سے منسوب ہو وہ بھی باقی رہے گا اور فنا نہیں ہوگا۔ لہذا جس کام میں جتنا اللہ کی ذات کا حصہ ہے اتنا ہی اس کام کی بقا ہے، اور جس میں جتنا خداوند عالم نہیں ہے اتنا ہی وہ کام فانی اور بے نتیجہ اور بے انجام رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدع فیہ بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام، ہر وہ اہم کام کہ جس کو شروع نہ کیا جائے اللہ کے نام سے تو وہ ابتر ہے۔ ابتر کا معنی یعنی ناقص، یعنی جس کا انجام ٹھیک نہ ہو اور جو بے انجام رہ جائے، جو ناقص رہ جائے، جو نقصان دہ ہو۔ اسلام سے پہلے بھی لوگوں کی یہ رسم رہی تھی کہ وہ اپنے بزرگوں کے نام سے اپنے بڑے کاموں کو یادگار بناتے تھے، تو پروردگار عالم نے گویا کہ یہاں پر انسانوں کو یہ سمجھایا کہ اللہ کی ذات سے بڑی اور بزرگ ذات کوئی نہیں، لہذا اپنے ہر کام کا آغاز اسی ذات بابرکات سے کیا کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔